السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران اسلام اور خواتین، یہ ہماری دوسری نشست ہے. الحمدللہ پہلی نشست میں تین اصولوں میں سے پہلے اصول کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ عز و جل کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے. اس پر الحمدللہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. اب ہم ان تین اصولوں میں سے دوسرے اصول اور تیسرے اصول پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ خبر میں تین سوالات کیے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے. تو پہلا سوال تھا تیرا رب کون ہے، من ربک، اس کے تعلق سے بات ہو چکی. اب رہا دوسرا سوال، آپ کا دین کیا ہے، تو اس سلسلے میں گفتگو کی جا رہی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے، تو ہمیں ہر شخص یہی جواب دے گا، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی جھک جانا، اسلام کا معنی تابعدار ہونا. تو صرف جھک جانا اور تابعداری کا نام اسلام نہیں ہے. جب اسلام کہا جائے گا تو اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ توحید کے ساتھ جھک جانا اور اطاعت کے ساتھ تابعداری کرنا، یعنی اللہ عز و جل کے سامنے جھکے لیکن توحید کے ساتھ جھکے. کتنے افراد ایسے ہیں جو رب العالمین کے سامنے جھکے تو ہیں لیکن شرک میں ملوث ہیں. آپ اللہ عز و جل کے سامنے جھکیں گے توحید کے ساتھ جھکیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے اطاعت کے ساتھ تابعداری کرنا. اطاعت یعنی اللہ عز و جل کی تابعداری، اپنے مرضی پر، اپنے خواہش پر نہیں، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک کر، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے انہیں کر کے اس کی تابعداری کرنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، شرک کو چھوڑ دینا اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے برات کا اظہار کیا تھا، جیسا کہ اصحاب کہف نے اپنے قوم سے برات کا اظہار کیا تھا. تو دین اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کے سامنے توحید کے ساتھ جھکنا. تو جس کے پاس توحید نہیں ہے، وہ چاہے نماز پڑھ لے، چاہے روزہ رکھ لے، تو اس نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کو پورے طور سے اپنایا نہیں. توحید کے بغیر اسلام کا تصور نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تابع داری اپنی مرضی پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے عوامل اور نواہی کے مطابق ہونی چاہیے. اب اس دین اسلام کے تین مراتب ہیں، یاد رکھ لیں، دین اسلام کے تین مراتب یعنی تین درجے ہیں. سب سے چھوٹا درجہ ہے اسلام، یعنی دین اسلام کے تین مراتب ہیں. چھوٹا درجہ ہے اسلام، اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، اور سب سے اونچا درجہ ہے احسان. تو جو مرتبہ احسان کو پہنچا، مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. جو صرف اسلام کو پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ابھی ایمان نہیں آیا ہے. جو ایمان کو پہنچا ہے، اسلام اس میں داخل ہے لیکن ابھی اس کو احسان تک پہنچنا ہے. سب سے نچلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، اور اس سے اوپر کا درجہ ہے احسان. کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بدو تمہارے پاس آ کر آمنا کہتے ہیں، آپ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلمنا کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایمان کا مرتبہ اسلام کے مرتبہ سے اونچا ہے. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہوا، ایمان باطنی اعمال کا نام ہوا، اور احسان کا درجہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، جیسا ہم آگے اس کی تشریح کریں گے. تو دین اسلام کے تین مراتب ہیں. سب سے نچلا مرتبہ ہے اسلام، اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. اس سے اوپر کا مرتبہ ہے ایمان، اس کا تعلق جو ہے باطنی اعمال سے ہے. اور سب سے اونچا درجہ ہے احسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ کو اپنایا اور جو احسان کرنے والے ہیں. جو احسان کو اپنائے ہوئے ہیں انہیں اللہ عز و جل کی معیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دین کا سب سے اونچا مرتبہ ہے. اب سوال ہے اسلام. اسلام اور ایمان کے تعلق سے ایک بات سن لیں کہ اسلام اور ایمان کا ایک جگہ ذکر ہوگا. اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد باطنی اعمال. اذا اجتمع تفرقا، جب دونوں جمع ہوں گے تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. لیکن اگر کہیں صرف اسلام کہا جائے ایمان اس میں داخل ہے، کہیں صرف ایمان کہا جائے اسلام اس میں داخل ہے. تو محدثین نے اصول بنایا اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. جب وہ دونوں جمع ہوتے ہیں ایک جگہ، دونوں کا ایک جگہ نام لیا جائے گا. اسلام سے مراد الگ ہے، ایمان سے مراد الگ ہے. لیکن جب کہیں صرف اسلام کا نام لیا جائے تو اس میں ایمان آ گیا، کہیں صرف ایمان کا نام لیا گیا اس میں اسلام لیا آیا، اسلام آ گیا. تو اسلام کے کل پانچ ارکان ہیں، یاد رکھیں اسلام کے کل پانچ ارکان ہیں. پہلا رکن اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے پہلا رکن. دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. تیسرا رکن ہے زکات دینا. چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچواں رکن ہے استطاعت ہو، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہ کل پانچ اسلام کے ارکان ہیں. دین اسلام کے تین مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان. تو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، احسان کے رکن ہیں. تو اسلام کے کل پانچ ارکان ہیں. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جانے متوجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اسلام کے پانچ ارکان میں پہلے رکن میں دو باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. ان دونوں کو الگ الگ رکن بنایا گیا. جس طریقے سے نماز کو الگ رکن، روزے کو الگ رکن، زکات کو الگ رکن، حج کو الگ رکن بنا گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک رکن ہو اور محمد رسول اللہ کی گواہی الگ رکن ہو؟ اس کا جواب یہ ہے ان دونوں کو ایک ساتھ اس لیے جمع کیا گیا ان دونوں میں سے ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں. ایک شخص کہے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دے رہا ہوں، محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دوں گا، اس کے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. اور ایک شخص کہے میں محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دوں گا، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو گویا ان دونوں رکن کو ملا کر ایک رکن بنایا گیا ہے، کیونکہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر نہیں. تو اس کے بعد جتنے ارکان ہیں، نماز قائم کرنا ہو، زکات دینا ہو، رمضان کے روزے رکھنا ہو، بیت اللہ کا حج کرنا ہو، ان سارے ارکان میں ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلے رکن کے دو جز ہیں، تو ان دو جزوں کا ہر رکن میں پایا جانا ضروری ہے. نماز قائم کرنے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. نماز قائم کرنے میں محمد رسول اللہ کی گواہی یہ ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو، کسی اور کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ ہو. ایسے ہی زکات. زکات میں لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ ہے زکات خالص اللہ عز و جل کے لیے ہو. اور زکات میں محمد رسول اللہ کی گواہی یہ ہے کہ زکات اس طریقے سے ادا کریں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور ایسے ہی روزہ. تو روزہ میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے کہ روزہ آپ اللہ عز و جل کے لیے رکھیں، اور روزہ میں محمد رسول اللہ کی گواہی یہ ہے کہ روزہ اس طریقے سے رکھیں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور حج میں بھی یہ دو باتیں ہیں کہ حج میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، حج اس طریقے حج اللہ کے لیے کرے وللہ علی اللہ حج البیت، اور حج اس طریقے پر کرے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو گویا اس کو یاد رکھیں کہ اسلام کے پانچ ارکان میں پہلے رکن کا دو جز ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد رسول اللہ کی گواہی. ان دونوں کو ایک ساتھ اس لیے جمع کیا گیا، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بقیہ ارکان میں ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کی جانب. لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آل عمران کی آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور علم والوں نے بھی گواہی دی انسان میں کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے. دنیا میں جتنی گواہی ہیں جن ساری گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی یہ ہے، اور پھر گواہ دینے والے جتنے ہیں ان میں سب سے بڑا گواہ اس میں اللہ عز و جل موجود ہے. تو اللہ عز و جل خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا گواہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں. اور یہاں پر اہل علم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل نے اس عظیم گواہی میں اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو شامل کیا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کے مجلس میں بیٹھنا، علم حاصل کرنا، علم طلب کرنے کی اس کا زیادہ فضیلت ہے. تو گویا یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل ہے. اب سوال یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے لوگ دروازے پہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، دکان پہ بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنی کار پر اس پہ بھی لکھ دیتے ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنازے پر جو اٹھاتے ہیں اس میں بھی کپڑے پہ لکھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور کتنے ایسے ہیں افسوس کی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف کام کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ بھی لگاتے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی جانیں. لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی معبود، الا اللہ اللہ کے معنی مگر، یہ سوائے اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غلط ہے. غلط اس لیے ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے معبود ہیں، درخت کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پتھر کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، شیطانوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے. تو کیسے ہم کہیں گے اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں اپنے معبود سوائے اللہ کے، کیسے ہم کہیں گے؟ جبکہ خود اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اور بھی معبود ہیں جن کے لوگ عبادت کرتے ہیں، معبود اور بھی ہیں. تو بھیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا یہاں محذوف ہے، اور عربی زبان جو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں یہاں لا الہ بحق موجود ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. بے شمار معبود تو پائے جاتے ہیں لیکن سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اس کی دلیل اللہ عز و جل نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. برادران اسلام، اس بات میں بڑی گمراہی ہوئی. بعض لوگوں نے یہ مانا لیا لا الہ الا اللہ کے نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے، جو بھی چیز نظر آتی ہے ان کے پاس اس کو انہوں نے اللہ کہا. اس لیے اردو اشعار میں کہتے ہیں تو حجر میں ہے، تو سجر میں ہے، تو پھول میں ہے، تو بوٹے میں ہے، وہ ہر موجود میں انہیں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ غلط معنی لے لی وجہ سے بعد میں لا الہ کا معنی کر نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے. صحیح ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ تو اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، پھر ان کی گواہی کو قبول نہیں کی گئی. یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی برحق معبود، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. ہمیں اس کا ترجمہ میں اس کا خیال رکھیے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے لمبے جملے کی ضرورت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اس کے بجائے عربی میں مختصر اللہ الہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ معبود ہے، تو اس لمبے جملے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات، تو لہذا جب تک نفی اور اثبات جمع نہیں ہوں گے تب تک اس کلمہ کا معنی حق، اس کلمہ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو لا الہ میں اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کا انکار، الا اللہ میں اللہ عز و جل کے معبود ہونے کا اقرار، ایک ہے نفی اور دوسری چیز کیا ہے؟ اثبات. نفی میں انکار، اثبات میں اقرار، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، دیگر لوگوں کے معبود ہونے کا انکار. اب اگر کوئی شخص اللہ کو معبود مانتا ہے اور چیزوں کو بھی معبود مانتا ہے وہ مومن نہیں، وہ موحد نہیں ہے. موحد ہونے کے لیے اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ دوسرے کے معبود ہونے کا انکار کرنا ہے. اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، آؤ ہم اور آپ اتفاق کر لیں گے، ایک روز آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک روز ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یا چند روز آپ ہمارے، چند روز ہم آپ کے. اللہ عز و جل نے سورہ کافرون نازل کی، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے اگر میرے معبود کا عبادت کیے تو تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو توحید تب ہے جب دیگر معبودوں کا انکار کیا جائے، تبھی جو ہے توحید متحقق ہوتی ہے، اس کے بغیر توحید کا تصور نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہم سمجھ گئے، معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ بھی جان لیے کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، پہلا نفی یعنی انکار اور دوسرا اثبات یعنی اقرار. اور توحید تبھی متحقق ہوگی جب انسان اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور دیگر کے معبود ہونے کا انکار کرے، تب چل کر جو ہے توحید ہو سکتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اپنے باپ سے کہا تھا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو میں اپنا معبود مانتا ہوں. بہت سامعین کرام، جب یہاں تک ہم جان لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اب ایک اور بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی چند شروط ہیں. سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ان کے لیے نفع کب دے گا؟ جیسا کہ وہاں بھی اپنے منبع سے کہا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ کہا بالکل لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، وہ دندانے نہ ہو تو تالا نہیں کھلے گا. تو لا الہ الا اللہ کے بھی چند دندانے ہیں جنہیں لا الہ الا اللہ کی شروط کہا جاتا ہے. ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم. لا الہ الا اللہ کا کہنا صرف کافی نہیں ہے، اس کا مفہوم کو جاننا ضروری ہے، اس کا معنی کو جاننا ضروری ہے. ایک آدمی اس کے مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی رٹنے لگا جس طوطا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، جنت میں داخل ہو گیا. تو گیا لا الہ الا اللہ پر مرنے کا مطلب اس کے مفہوم کا علم اس کے پاس ہو. اب دوسرا سوال آپ کر سکتے ہیں، عرب کے لوگ عربی جانتے تھے، وہ تو معنی جانتے تھے، تو پھر کیسے ان کے پاس تو علم تھا؟ تو پھر سوال یہ ہے کیسے یہ کلمہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، صرف معنی جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر یقین بھی رکھنا پڑے گا. جب تک یقین نہیں ہو لا الہ اللہ پر تو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا. اس لیے حدیث میں مستیقناً بہ قلب، کہ دل میں اس پر کیا ہو؟ یقین ہو، تب تک لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا. اب سوال یہ ہے کتنے ایسے کفار ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی بھی جانتے ہیں، اس پر یقین بھی ہے، جیسا کہ ابو طالب کہا کرتے تھے لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية، کہ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین سارے ادیان میں سب سے بہتر دین ہے، یقین تھا اس کو لیکن فائدہ نہیں دیا. تو گیا اس کا یہ مطلب نکلا کہ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری شرط کی ضرورت ہے، وہ ہے قبول، اس کو اقرار کرنا، اس کو قبول کرنا. اسی لیے حدیث سے مستد احمد کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے جسے میں نے اپنے تصا پر پیش کیا اور انہوں نے اس کو واپس کر دیا، تو اس کی کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو تین باتیں دیکھیں، پہلے بات اس کا معنی کو جاننا، دوسری چیز اس پر یقین کرنا اللہ یہ سچا معبود، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے اس کلمے کا اقرار کرنا، اسے قبول کرنا. کہ اتنی کافی ہے نہیں، اور بھی ایک شرط چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کلمے کے لیے انقیاد، تابے داری. لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا، اب دیکھو لا الہ الا اللہ آپ سے جو کہے وہ آپ کرتے ہوئے جاؤ. کتنے افراد ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں بقیہ چیزوں میں نہیں، یہ ہمارا رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ خاندان کا مسئلہ ہے، نہیں. لا الہ الا اللہ جن باتوں کا آپ کو حکم دے آپ ان پر عمل کرتے ہوئے جاؤ، یہ ہے انقیاد، یہ ہے تابے داری. ان چار باتوں کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار میں جھوٹ نہ ہو، سچائی ہو، یعنی نفاق نہ ہو. کتنے منافقین تھے جو اقرار کرتے تھے لیکن اللہ عز و جل نے ان کے اقرار کو قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد شرط یہ ہے اس میں اخلاص ہو، یعنی اس کے اندر شرک کا صاحبہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ کہیں اور شرک کرے تو یہ کلمہ فائدہ مند نہیں ہوگا، جیسے کہ حدیث میں خالص من قلبی. اور اس کے بعد معزز سامعین کرام، آخری شرط بہت ہی سخت شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو. جیسا انسان اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے محبت کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ عز و جل سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس کلمے سے بہت زیادہ محبت ہو. اس لیے جس مجلس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو وہاں لوگ خوش خوش آئیں. اور لیکن آج لوگوں کا الٹا حال ہے، جہاں پر شرکیہ باتیں ہو یا کہ قوالی ہو یا کہ شرکیہ گانے گائے جائیں، وہاں دیکھیے بھیڑ کیسی ہے. لوگوں کے سامنے صرف توحید کا ذکر کر دیجئے، پھر دیکھیے پیشانی پر کیسے بل آتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے منافقین کی نشانی بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل بھڑکنے لگتے ہیں، جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو حساس حساس نظر آتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ شروع تھے. اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے تعلق سے ہم پڑھ لیے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے اور اس کے شروع کیا ہے. اب آئیے ہم محمد رسول اللہ کی گواہی کا معنی جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا مطلب کیا ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے. اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں تک اپنے احکام کو پہنچائے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کوئی شخص جب یہ اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس کو چاہیے کہ چار باتوں کو مانے. جب تک وہ ان چار باتوں کو نہیں مانے گا تو گویا اس نے محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہی نہیں. کتنے افراد ایسے ہیں کہ صبح و شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کا سارا کا سارا عمل اس کلمے کے خلاف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کریں. میں آتا تم رسول فخذو، رسول نے جو تمہیں دیا تم اس سے لے لو بغیر کسی شرط کے. اللہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو جو ہے لے لیں، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو کریں. اور دوسری چیز یہ ہے جن باتوں سے آپ نے روکا ہے اور جھڑکی دی ہے ان سے دور رہیں. بغیر جن کا حکم دیا ہے ان کو اپنائیں، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے. میں آتا کم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیے اسے لے لو اور رسول نے جس سے روکا تم اس سے رک جاؤ. تیسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے چاہے اس کا تعلق پچھلے زمانے سے ہو چاہے اس کا تعلق اگلے زمانے سے ہو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے بے شمار واقعات بتلائے ہیں اور ایسے ہی آگے کتابوں سے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں. تو ان میں چاہے ہماری عقل قبول کرے نہ کرے ہمارا ذوق قبول کرے یا نہ کرے لیکن ہمیں ماننا پڑے تب کر کر اس گواہی کو آپ مکمل کریں گے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ ایک جزیرہ میں بند ہے. اب بہت سارے محققین کہتے ہیں پورے دنیا کی چھان بین ہو گئی ہے کہیں دجال نظر نہیں آیا ہے تو لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. آج کی دنیا کو اگر یہ بات نہیں ملی ہے کل ممکن کوئی اور جزیرہ سامنے آ جائے. روزانہ کیسی تحقیق آ رہی ہے فلاں نئے جزیرہ دریافت ہوا فلاں نئے جزیرہ دریافت ہوا. تو لہٰذا ہم کو نہیں ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ جزیرہ نہیں ہے. وہ جب آپ اسلام نے کہا ہے خبر دی ہے اس کا مطلب دجال ہے کسی جزیرے میں بند ہے. یہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کر دیا, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اور دیگر جو علامتیں ہیں ان کا جو انکار کر دیا. تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دیا ان کو مانا جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب مکھی مشروب میں گر جائے تو تم اس کو ڈبو لو پھر پھینک کر اس کو پی لو. حدیث میں ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. جس پر میں بیماری ہے اس کے ساتھ تو گرتی ہے, اگر تم ڈبو دو گے تو شفا کا پر بھی ہو اس میں اس کے لیے توڑ ہے. ایک زمانے تک لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے رہے انکار کرتے رہے لیکن بعد کی تحقیق نے بتلایا کہ حدیث میں جو کچھ ہے بالکل صحیح بات. تو اگر کسی کی تحقیق آج نہیں مان رہی ہے کل کوئی اور تحقیق آئے گی ضرور اس کو مانے گی. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اب ان کو تصدیق کرنا ہے اس کو ماننا ہے. جیسا کہ وہ حدیث جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو جو ہے 7 بار دھو اور 1 بار مٹی سے, بعد میں پہلی بار یا آخری بار مٹی سے. تو گویا اب اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ 7 بار دھونے میں کیا فائدہ ہے اس کا. لیکن بات کی تحقیق سے معلوم ہے اس پہ ایسے جراثیم ہیں جس کے لیے 7 بار دھونے کی ضرورت ہے. تو گویا اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے, ہماری عقل میں گھسے یا نہ گھسے, ہمارا ذوق قبول کرے یا قبول نہ کرے, ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم اسے مان لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں نہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بکریوں کو چلا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا ایک بکری کو لیا اور چل دیا. پیچھے پیچھے چرواہا آ گیا اور اس سے بکری کو چھین لیا. تو بھیڑیا پلٹ کر چرواہا سے بات کیا, آج مجھ سے میرے لقمے کو چھین لے رہے ہو, کل ایک دن آئے گا جبکہ میرے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں ہوگا. لوگ بولے سبحان اللہ عظیم اتکلم, سبحان اللہ کیا بھیڑیا بھی بات کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو اس پر میرا ایمان ہے ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے. جب کوئی دونوں اس مجلس میں نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گائے میں بیٹھ کے جا رہا تھا, راستے میں گائے پلتی اور اس نے کہا فلا میں سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں, انما خلقت للحرث, میں تو کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہوں. لوگوں نے کہا سبحان اللہ البقرۃ تتکلم, سبحان اللہ کہ گائے بات کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو اس پر میرا ایمان ہے ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے. یہ ایمان چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی ہم اس پر ایمان لائے, اپنے سے کہیں بڑھ کر جتنا اپنے وجود پر یقین ہے اس سے کہیں زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کی جائے کہ یہ برحق ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا تم عجیب انسان ہو ہر بات لکھ دیتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, غصے میں انسان کچھ کہتا ہے خوشی میں انسان کچھ کہتا ہے, تو اس لیے ہر بات نہ لکھو. ارے پریشان ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے سارا ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو تو فواللہ لا یخرج من فی الا حقا، قسم اللہ کی میرے منہ سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں تھی. تو صحابہ کرام کا ایمان اسی انداز سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل گئی، پورا یقین ہوتا تھا ان کو کہ یہ بات ہے اور ہو کر جو رہے گی. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرنا. ایک مرتبہ فتح مکہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مکے پہ چڑھائی کا جو ارادہ ہے مکہ والوں کو معلوم نہ ہو، اچانک جو پہنچ جائے، مگر ایک صحابی نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک عورت کے ہاتھ میں خط لکھ کر بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، آپ لوگ اپنی تدبیر کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اطلاع ملی، تو آپ نے دو یا تین صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ فلاں کنویں کے پاس ایک عورت ملے گی، اس کی حیثیت یہ ہوگی، اس کے پاس خط ہے لے کر آپ. یہ لوگ گئے اسی کنویں کے پاس، اسی جگہ میں عورت ملی، وہی حیثیت تھی. جب اس نے کہا خط دو، اس نے کہا کیا خط، خط کچھ میرے پاس نہیں ہے. تلاشی لیے، کوئی خط بھی نہیں ملا. کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، تم خط دو ورنہ ہم تمہیں ننگا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل گئی کہ تمہارے پاس خط ہے تو ضرور خط ہے، تو اس کے بعد اب دیکھا یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے بالوں کے اندر سے خط نکال کر اس نے حوالے کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر پر مقرر کیے تھے، اور جو ہے شیطان جو آیا اور آ کر جو ہے کھجور کو اپنے تھیلا میں بھر رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو وہ میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، اور میرے بچے بھوکے ہیں، اسی لیے میں لیا تھا، تو مجھے چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ کہا اس نے جو ہے رحم کی بھیک مانگی اور اپنی ضرورت کا ذکر کیا، تو میں نے چھوڑ دیا اور وعدہ کیا دوبارہ نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، دوبارہ وہ آئے گا. اور ابورا ضرور کہتے ہیں مجھے مکمل یقین تھا کہ دوبارہ وہ آنے والا ہے، ایسے ہی آیا پھر اس کو پکڑے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی صحابہ کرام اس پر مکمل یقین کرتے تھے. تو یہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا تیسرا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان میں آپ کی تصدیق کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس طریقے سے کرنا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے. تو گویا اس سے معلوم ہوا محمد الرسول اللہ کی گواہی کا مطلب چار باتوں کو پورا کرنا، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے جھٹکی دی ہے ان سے رک جانا، جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے پچھلے زمانے کے تعلق سے ہو یا آگے کے زمانے کے تعلق سے ہو ان میں آپ کی تصدیق کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کوئی بھی عبادت آپ کریں یہ دیکھیں گے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ کیا ہے، اس طریقے پر آپ عبادت کریں. تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی کے چار تقاضے ہیں. اب اس کے بعد اسلام کے ارکان میں کے نماز ہے، نماز کو عربی میں صلات کہتے ہیں، صلات کا معنی دعا ہے، کوئی صرف دعا کرے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی، نہیں، بلکہ صلات کا مطلب یہ ہے ایسی قولی اور فعلی عبادت جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے. تو گویا نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نماز کے بھی ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، اس کے شروط ہیں. نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے. نماز پڑھنا الگ، نماز قائم کرنا الگ. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، کہیں ہے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں ہے جو نماز پر مداومت کرتے ہیں، کہیں ہے جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو گویا نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتوں کو سنتوں کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام ہے اقامۃ الصلاۃ. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکی یا ایک بڑھوتری کی. اور زکوٰۃ میں دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کا دل بخل سے پاک ہوتا ہے، معاشرے میں کینہ معاشرہ کینہ حسد اور بغض سے پاک ہوتا ہے، پھر مال آفات سے پاک ہوتا ہے اور مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کو اجر برکت ہوتی ہے. لیکن جب شریعت میں زکوٰۃ کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مخصوص مال میں اللہ کا مخصوص حق نکال کر مخصوص لوگوں تک پہنچانا، مخصوص مال میں مخصوص طریقے سے اللہ کا مخصوص حق نکال کر مخصوص لوگوں تک پہنچانا اللہ کی عبادت کے خاطر، اس کو جو ہے زکوٰۃ کہا جائے گا. اب آپ کیونکہ زکوٰۃ کے چند مخصوص اموال ہیں، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے مخصوص شروط ہیں، پھر اس میں مخصوص مقدار ہے، پھر آپ جس کو چاہے دے لے سکتے، انہیں کو دینا ہے جن کا ذکر ہے، تو اس کو جو ہے زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کی اور نماز کی دلیل اس سورہ بینہ کی آیت ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. انہیں تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، سارے چیزوں سے کر کر اللہ کے نادے مائل ہو کر، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے. اب اس کے بعد اسلام کے ارکان میں جو ہے چوتھا رکن رمضان کا روزہ ہے. روزہ نہیں، رمضان کا روزہ ہے، یہ تو فرق یاد رکھے. روزہ میں نفل روزہ بھی ہے، روزہ میں نظر کا روزہ بھی ہے، لیکن اسلام کا جو رکن ہے وہ کون سا ہے؟ صوم رمضان، رمضان کا روزہ ہے. پورا ایک مہینے کا جو روزہ ہے یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اس کے ذریعے ہے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا. کسی بھی چیز سے رکنے کو صوم کہتے ہیں، کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں، بات کرنے سے رک جائیں، اس کو صوم کہتے ہیں. لیکن شرعی اصطلاح میں صوم کا مطلب اللہ کی عبادت کے خاطر صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے، جمع و بستری کرنے، دیگر ایسی تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جو شریعت میں صوم کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد حج کے تعلق سے یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، یہ صرف اس شخص پر فرض ہے اور زندگی میں ایک بار جو مستطیع ہو، غیر مستطیع پر نہیں ہے. لیکن اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے، اور جس نے انکار کیا اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے. حج کا اصل معنی کیا ہے؟ قصد اور ارادہ کرنا ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں حج کا معنی یہ ہے کہ مخصوص مہینوں میں، مخصوص مہینوں میں بیت اللہ کا قصد کر کے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کے ذریعے سے حج کے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کو انجام دینا، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے شروع کے دو دنوں میں بیت اللہ کا قصد کر کے مخصوص دن آخری ذوالحجہ، نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں میں مخصوص اعمال کو انجام دینے کو حج جو ہے کہا جاتا ہے. تبراز علیہ السلام، یہ ہے اسلام کے ارکان. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس کی تفصیل آپ نے سن لی. دوسرا رکن نماز قائم کرنا. تیسرا رکن زکوٰۃ دینا. چوتھا رکن رمضان کا روزہ رکھنا. اور پانچواں رکن کیا ہے؟ کہ بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. اب یہ ہوا دین کا پہلا مرتبہ. اب دین کا دوسرا مرتبہ ہے ایمان. ایمان کا معنی لغت میں تصدیق، کسی کو سچا جاننا. اس باب میں بھی بڑی گمراہی ہے. بعض نے کہا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف تصدیق کر لو کافی ہے، اقرار کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو بہت سارے کفار دل سے تصدیق کرتے تھے اقرار نہیں کی. ابو طالب بھی دل سے تصدیق کرتے تھے اور بعد میں کہا کہ نہیں تصدیق کی بھی ضرورت نہیں, صرف جان لینا کافی ہے, یہ بھی غلط ہے. بعد میں کہا تصدیق اور اقرار کافی ہے, یہ بھی غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ دل سے تصدیق, زبان سے اقرار, اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل, اطاعت سے بڑھتا ہے, معصیت سے گھٹتا ہے. ایمان میں پانچ باتوں کا ہونا چاہیے, دل سے تصدیق کرنا, دوسری بات زبان سے اقرار کرنا, تیسری چیز کیا ہے اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل کرنا, اور پانچویں چیز اور چوتھی چیز یہ ہے اطاعت سے بڑھتا ہے, پانچویں چیز یہ ہے کہ معصیت سے ایمان جھڑتا ہے. ایمان کے اندر ان پانچ باتوں کا ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی دل سے تصدیق کرے, زبان سے اقرار نہ کرے وہ کافر ہے. بہت سارے مشرکین کفار دل سے مانتے ہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتے. کوئی اگر زبان سے اقرار کرتا ہے, دل سے تصدیق نہ کرے وہ منافق ہے. منافق سے زبان سے اقرار کرتے تھے, دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے. کوئی دل سے تصدیق کرتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اعضاء اور جوارح سے عمل نہیں کرتا ہے, وہ فاسق ہے. تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ تینوں چیز ہو اور ساتھ یہ ایمان رکھے کہ یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے. ایمان کی چند ساتھی ہیں, حدیث میں ہے ایمان کی 70 سے کچھ زائد ساتھی ہیں. سب سے اونچی ساتھ لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ ہے اقرار. سب سے ادنا ساتھ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے, یہ ہوا عمل اعضاء جوارح سے. اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے, اس کا تعلق اس سے دل سے ہے. گویا اس میں تینوں چیز آ گئی, دل کی دل سے جو تعلق ہے, اعضاء جوارح سے اس کا تعلق ہے, زبان سے اس کا تعلق ہے. ایمان کے کتنے ارکان آپ سب جانتے ہیں, اسلام کے 5 ہیں تو ایمان کے کتنے ہیں 6 ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت میں 5 کا ذکر ہے, جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو, نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتاب پر ایمان لائے, نبیوں پر ایمان لائے. تو 5 کا ذکر آ گیا ہے. رہی 6 بات تقدیر, اس کا ذکر سورہ قمر میں ہے انا کل شیئن خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. برادر اسلام شیخ الاسلام نے یہاں ایمان کی تشریح نہیں کی ہے, لیکن تصور یہ جان لیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں. یاد رکھیں, اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا, اس کی اپنی ایک ذات ہے اور وہ کہاں ہے, 700 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. تو اس کے وجود پر ایمان لانا, پھر وجود پر ایمان لائیں گے اس کی ربوبیت پر ایمان لانا, اس کے افعال بھی ہے جس میں کوئی شریک نہیں, اس کی الوہیت پر ایمان لانا کہ معبود ہے, کوئی اور عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے, پھر اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا. ان 4 باتوں پر ایمان لانا ایمان باللہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ایمان بالملائکہ. ملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ یہ وہ غیبی مخلوق ہے, نظر نہیں آتی ہے, یہ وہ غیبی مخلوق ہے جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. یہ غیبی مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے, اور یہ اللہ عزوجل کے حکم کو لے کر کائنات میں دوڑتے پھرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کی معصیت نہیں کرتے ہیں. تو ملائکہ کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے, یہ ایمان لانا کہ ملائکہ کا وجود ہے. جیسے کہ آج لوگ بولتے ہیں اسپرٹ ہے, اسی بات سے ان کا وجود ہے, ان کا اپنا جسم ہے, جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ان کے پر ہے. جبرائیل علیہ السلام کو جب نے دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے اور اس سے پورا کا پورا آسمان جو چھپ گیا تھا, تو گویا یہ ایمان لانا کہ ان کا اپنا وجود ہے. اور اس طریقے سے دوسری بات یہ ہے, جن کے نام معلوم ہیں ان پر ان کے نام کے ساتھ تفصیلی ایمان لانا. نام کس کے مطلب جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اس طریقے سے جو ملک الموت, تو جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان ناموں کے ساتھ تفصیلی ایمان لانا, اور جن کے نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان لانا. فرشتوں کی تعداد کا ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کے اوپر آسمان میں ایک اور کعبہ ہے بیت معمور, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک بار بھی طواف کرنے دوبارہ اس کی باری ہی نہیں آتی ہے. اس کا اندازہ لگائیے اللہ عز و جل کے کتنے فرشتے ہوں گے. یہ دو باتیں ہوئی, فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا, دوسرا فرشتوں پر تفصیلی اور اجمالی ایمان لانا, اپنے طور سے کسی کو فرشتہ نہیں بنانا. جن کا نام وارد ہے نام کے ساتھ, جن کا نام نہیں ہے اجمالی طور پر ایمان لانا. تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کے اوصاف پر ایمان لانا, فرشتوں کی صفات بھی ہے, جیسے انہیں بھوک نہیں لگتی, وہ کھاتے نہیں, انسانی عوارض انہیں لائق نہیں ہوتے, تو ان کے جو صفات ہیں اس صفات پر ایمان لانا. اور ایسے ہی فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں جب نیک اعمال بنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, فرشتے بھی انسانوں کو دعا دیتے ہیں, یہ ساری باتیں. اور اس طریقے سے چوتھی بات یہ ہے, فرشتوں کے چند کام ہیں اللہ نے مقرر کیے ہیں. جبرائیل کا اپنا ایک کام ہے, میکائیل کا اپنا ایک کام ہے, جن کے جو کام ہمیں معلوم ہے ان پر ان کے کاموں کے ساتھ ایمان لانا. تو فرشتے پر ایمان لانے میں بھی چار باتیں موجود ہیں. اب اس کے بعد ایمان باللہ بالملائکہ, کے بعد ایمان بالکتب, آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں بھی چار باتیں ہیں. پہلی بات یہ ایمان لانا آسمانی کتابیں برحق ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات جن کے نام معلوم ہے ناموں کے ساتھ, جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی طور پر ایمان لانا. نام کس کے معلوم ہے؟ انجیل اور تورات اور زبور اور قرآن مجید اور صحف ابراہیم و موسیٰ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ان کتابوں میں جو خبریں دی گئی ہیں ساری کی ساری خبریں سچی ہیں, سچ یہ ہے کہ ان کتابوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اور چوتھی بات یہ ہے یہ ایمان لانا کہ ان کے جو حکم دیے گئے ہیں, جو عوامل, ان کے احکام پر عمل کرنا, تو سب یہ کہ منسوخ نہ ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں, قرآن مجید کے آنے کے بعد ساری کی ساری کتابیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد ایمان بالرسل, ایمان بالرسل میں بھی چار باتیں ہیں. یہ ایمان لانا کہ رسول برحق ہیں, جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ, جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمال ایمان. آپ کی طرف سے لے کے نہ گوتم بدھ بھی نبی تھا, یہ اس بات اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نبیوں نے خبریں دی ہیں اگر صحیح سند سے ملی ہم تک, ان پر ایمان لانا. چوتھی بات ان کے احکام پر عمل کرنا بشرطے کہ منسوخ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ماں وسیعہ اتباعی, اور عیسیٰ علیہ السلام جو آخری دور میں آئیں گے بحثیت نبی کے نئی شریعت لے کر نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر ہی عمل کرنے والے بن کر آئیں گے. اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے مرنے کے بعد سے لے کر جنت و جہنم تک, بلکہ جنت و جہنم میں جو کچھ نعمت ہے ان ساری باتوں پر ایمان لانا, قبر کے سوال جواب اور سور پھونکنے پر میدان محشر میں اٹھنا, میزان جو نصب کیا جائے گا, نام اعمال جو دیے جائیں گے, صراط سے جو گزریں گے, جنت کے ہال نہ کی جہنم کے ہال نہ کی, جنت کی نعمتیں, ان ساری باتوں پر ایمان لانا ایمان بالیوم الآخر میں ہے. ایمان بالقدر کے تعلق سے سن لیں, بہت ہی اہم بات ہے. تقدیر پر ایمان لانے میں چار باتیں داخل ہیں. ان چار باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ علم, یعنی یہ اس بات پر ایمان لانا جو ہوا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, سب کا علم اللہ عز و جل کے پاس ہے. تو کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو علم تھا کہ کیا کچھ کائنات میں ہونے والا ہے. دوسری چیز کتابت, اللہ نے ان ساری باتوں کو لکھ دی ہے لوح محفوظ میں, جو لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے. اور تیسری بات, کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت کونیہ کے تحت ہو رہا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کائنات میں اللہ کے مشیت کے علاوہ کسی اور کی مشیت چلے. بندے کی بھی مشیت ہے لیکن اللہ عز و جل کی مشیت ہی نافذ ہوتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, بندوں کے سارے کے بندے اور ان کے سارے اعمال اللہ عز و جل کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ خلقکم وما تعملون. تو یہ چار باتوں پر ایمان لانا ایمان بالقدر ہے. تو اس طریقے سے ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ 6 ارکان ہوئے, اور ہر رکن کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب اس کے بعد آئیے دین کا تیسرا درجہ, تیسرا مرتبہ, یہ احسان ہے. یہ احسان کا ایک ہی رکن ہے, یہ احسان کا ایک ہی رکن ہے لیکن دو درجے. وہ رکن یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دو باتیں یاد رکھو, اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, یہ نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ انسان اپنی ناکوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. مومن انشاءاللہ جنت میں اور قیامت کو اللہ عز و جل کے دیدار کریں گے, کیونکہ دنیا کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے عبادت کا ایسا کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو, یعنی گویا کہ تم دیکھ رہے ہو, گویا کا رب چاہیے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے, یہ یقین تو ضرور کرنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. برادران اسلام ایک اندازہ لگائیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ یا کوئی کام آپ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس کے یہاں کام کر رہے ہو, آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے مالک, کھڑا ہو جائے, آپ اس کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں, یا آپ کا کیمرہ لگ جائے تو آپ مالک دیکھ رہا ہے, آپ اس کو بڑے ڈھنگ سے انجام دیتے ہیں, تو یہ تصور ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے, تصور ہو جائے تو پھر انسان اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. لوگ کیسے وضو کر جلدی جلدی وضو کرتے ہیں, کبھی کوہنی بھگتی نہیں یہ, کبھی ایڈی خشک رہ جاتی ہے, لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے دیکھنے والا ہو کر بڑے اچھے ڈھنگ سے وہ وضو کرتا ہے. تو یہ تصور چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے سارے کے سارے کام کو اچھے طور سے انجام دیتا ہے, اسی کا نام احسان ہے. اور اللہ عز و جل نے احسان کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں. دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم, توکل کر اس زبردست پر جو رحم کرنے والا ہے, جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم رات کو کھڑ کے عبادت کرتے ہو. جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ عز و جل مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, تو پھر معجزہ معین اکرام اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا کدھر, فرعون کی جانب. فرعون کی جانب زیادہ کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن اللہ عز و جل نے ان دونوں سے کہا کہ تم جاؤ فرعون سے کہو اننی معکما اسمع و ارى, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, بات سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. پھر اس قوت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. یہ کیفیت پیدا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, تو لہٰذا انسان جو ہے اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو یہ احسان سب سے اونچا درجہ ہے, اور یہ درجہ میں جب انسان پہنچتا ہے اللہ عز و جل کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے. تو مرد سمعین اکرام اس طریقے سے یہ دین کے تین مراتب تھے, اسلام, اس کے اوپر مرتبہ ایمان, اور اس کے اوپر مرتبہ احسان. اب سوال یہ ہے کہ ان سارے مراتب پر دلیل کیا ہے؟ مختلف دلیل آپ پڑھ چکے ہیں, لیکن حقیقت میں حدیث جبرائیل ان سارے مراتب پر دلیل ہے. آپ نے حدیث جبرائیل بارہ سنی ہوگی, مختصرا یہ ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب, اچانک ایک آدمی آیا, اس کے کپڑے بہت سفید تھے, بال بہت زیادہ کالے تھے. اب بال کپڑے اتنے سفید تھے, بال بالکل کالے تھے, یعنی سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا. اگر وہ مسافر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی مجلس میں اس کو پہچاننا چاہیے, ولا یعرفہ من احد, ہم میں کا کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, یہ عجیب انسان ہے, سفر کے کوئی نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور مجلس میں کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم اسی سوچ میں سے ہے کون, وہ آگے بڑھا, بول مجلس ہونا چاہیے جہاں چلو بیٹھ جائے, مجلس میں سیدھے وہ آگے بڑھا اور اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. لوگوں کو اور تعجب ہوا کیسا جلی انسان ہے, اپنے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دیا, یا کہ اپنے گھٹنے پر رکھ دیا. تو گویا اس طریقے سے کہ سارے کے سارے متوجہ ہو گئے. اس کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, کہ اچھے لباس پہنے, صاف ستھرے ہو کر آئے, گندے لباس پہن کر آئیں گے صاف ستھرے ہوں گے تو توجہ نہیں ہوتی ہے. اور استاد کو چاہیے علم دینے سے پہلے کچھ اس ایسا وضع خطا اپنائے سارے کے سارے اس کے جانب متوجہ ہو جائیں, کیونکہ اگر بچے متوجہ نہیں ہوں گے وہ جتنا بولتا رہے کوئی فائدہ اس کا نہیں. اب اس کے بعد صحابہ کرام پریشان تھے, یہ ہے کون, سارے کے سارے متوجہ ہو گئے, عجیب غریب انسان آ گیا ہے. اس نے وہ اس نے کہا اخبرنی بل اسلام, مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچواں ارکان بتلا دی. کہا صدق, تم نے سب کہا. لوگوں کو اور تعجب ہوا, پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے, عجیب انسان ہے, پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. ابھی لوگ اسی سوچ میں تھے کہ ہے کوئی, فوراً دوسرا سوال ڈال دیا, کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے چھ ارکان بتلائے, پھر کہا صدق فعجب لہ یسألہ ویصدقہ, ہمیں تعجب ہوا, پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ احسان کیا ہے, آپ نے بتلایا احسان کیا ہے. اس نے کہا بتلائیے قیامت کب آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ جس سے پوچھا گیا ہے یعنی میں, اس سے زیادہ نہیں جاتا, پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جاتا. مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی ہم دونوں اس میدان میں جاہل ہیں, نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. کہ ٹھیک ہے اس کی نشانی تو بتلا دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بتلائی, ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی یا اپنے مالکن کو جنم دے گی. اس میں محدثین کے کئی اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا آخری زمانے میں پھر غلام اور لونڈیوں کا رواج عام ہو جائے گا جیسا کہ پہلے دور میں تھا, اور اس قدر یہ ہو جائے گا کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو جنم دے گی, لونڈی ہے, اب اس لونڈی کو بیچ دیا جائے گا, ٹھیک ہے, پھر لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا, اس کو خریدے گا. اس لڑکے کو نہیں معلوم کہ یہ کیا میری ماں ہے, تو ان کے حالات اس قدر آ جائیں گے کہ اس لڑکے لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی, مطلب کہ اس نے بچہ جنم دی پھر اس کو بیچ دیا گیا اور آخر میں بڑا ہو کر اس کو خریدے گا, اپنے ماں پر مالک بن جائے گا. بعد میں کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے آخری زمانے میں بچے اپنے ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا کہ لونڈی کے ساتھ کوئی آقا سلوک کرتا ہے, ماؤں کی نافرمانی زیادہ ہو گئی ہے, جیسا کہ آج کل آپ جو ہے دیکھ رہے ہوں گے سننے ہوں گے. اور ایسے ہی آپ سننے ایک اور بتلائی کہ جو ننگے پیر ننگے بدن بکری چرانے والے ہوں گے تو اور محتاج ہوں گے, آپ انہیں دیکھو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے, اور آج وہ چیز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے اس قسم کے لوگ ابھرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس نے آپ سے باتیں بتلائی, اس کے بعد وہ جو ہے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو واپس لے کر آؤ. لوگ گئے مدینہ کی پوری گلیاں چھان دی, گھوڑے دوڑائے اونٹ دوڑائے, کہاں تھا کہا رسول تو ہے ہی نہیں, ہم نے نہیں پایا. کہا تھا کہ جبریل عطا تم جو حکم دینا تم, وہ تو جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہ رہے تھے. اسی لیے اس حدیث کا نام حدیث ہے جبرائیل, اور اس حدیث میں جو کچھ بتلا گیا ہے یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں. دین کے تین مراتب اس حدیث میں بتلائے گئے ہیں. تو برادران اسلام اس طریقے سے ہم ان تین اصول میں سے دوسرا اصول بھی پڑھ لیے کہ معرفت دین, یعنی اللہ عز و جل کی ہم عبادت کیسے کریں گے, تو وہ طریقہ جو اس میں بتلا دیا گیا ہے. اس سے ہٹ کر جو طریقہ ہے وہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے. مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کو کیوں پکارتے ہو, تو وہ کیا کہتے تھے, میں عابد ہوں اللہ علی قریب ذوالفا, ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو گویا مشرکین بھی اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے تھے, لیکن عبادت کا وہ طریقہ اپنائے تھے جو اللہ نے نازل نہیں کیا تھا. تو ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو اسی دین کو اپنانا پڑے گا جس دین کو اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. ایک یہودی عالم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومنین مسلمانوں, انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم, تم اپنی کتاب میں ایسی آیت پڑھتے ہو یہود، اگر ہم یہود پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم دیکھتے وہ آیت کب نازل ہوئی ہے، کس روز نازل ہوئی ہے، کس گھڑی نازل ہوئی ہے، ہم اس روز کو عید بنا لیتے. عمر امیر المومنین نے کہا اللہ میں جانتا ہوں وہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. کہا جمعہ کے دن عرفہ کے شام میں عصر کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور الحمدللہ عرفہ کا دن سارے حاجیوں کا جمع ہونے کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ہفتہ واری مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے، الگ سے ہم کو لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ جو ہے اپنے طرف سے کوئی اور دن ایجاد کر کے محرم میں کوئی عمل کے ذریعے سے، ربیع الاول میں کوئی اور عمل کے ذریعے سے، رجب میں کوئی اور عمل کے ذریعے سے، شعبان میں کوئی اور عمل کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیں، اس سے عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ہر وہ عبادت جسے اصحاب رسول نے نہیں کیا ہے تم عبادت نہ کرو، کیونکہ دین وہی ہے جو اس زمانے میں تھا. اور بعد یہ کہا کہ اس امت کا آخری فرد اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے مگر اس طریقے سے جس کے ذریعے سے اول فرد کی اصلاح ہوئی ہے. لہٰذا ہم سامعین اکرام آج مسلمانوں کو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے بطور دین اپنا لیا ہے کیا یہ وہ دین ہے جسے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے، یا ہے کہ ہم نے اسے اپنے طور سے ایجاد کیا. اکثر ساری کے ساری بدعتیں جو آپ کو پائے ملیں گی نہ عہد رسالت میں تھی، نہ عہد صحابہ میں، نہ عہد تابعین میں، قرون فاضلہ میں ان کا وجود ہی نہیں تھا. چوتھی صدی کے بعد یہ ساری کی ساری بدعتیں آئی ہیں جو آج معاشرے میں اس قدر رواج کر گئی ہیں کہ غیر اس کو اسلامی شعار سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس روز جو ہے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چھٹی بھی دیتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتا ہے لوگ اس کے اسلام کو متحد سمجھتے ہیں. یہاں تک جو ہے زمانہ بدل چکا ہے، جو اسلام نہیں ہے اس کو لوگ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ مسلمان جس جانب توجہ دیں کہ ہمارا دین کیا ہے. اب آپ نے سمجھا کہ قبر میں جب سوال پوچھا جائے گا ما دین، تیرا دین کیا ہے، دین یا اسلام وہی کہے گا جو صحیح دین پر عمل کرنے والا ہوگا. تو صحیح دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے باتوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کیا ہوگا وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دین اسلام ہے. اب معزز سامعین اکرام، اب آئیے ہم آخری اصول کی جانب جاتے ہیں، اور وہ ہے من نبی، تیرا نبی کون ہے، معرفت نبی. معرفت نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ معرفت نبی کی ضرورت اس لیے ہے کہ نبی کے ذریعے سے ہی دین ہم تک پہنچا ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کا نبی کون ہے، تو بہت سارے لوگ دین میں نہیں داخل کیے ہیں، تو آپ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کہیں گے یہ بھی تو نبی تھے، یا کسی اور کی شریعت سے، یا فلاں تو نیک صالح انسان نظر آ رہا ہے اس کے بتائی باتوں سے ہمیں بات کریں گے. نہیں، معرفت نبی ضروری ہے. تو معرفت کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا ان کا نام کیا، ان کا باپ کا نام کیا، ان کے دادا کا نام کیا، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پیدائش کہاں ہوئی، ان کی وفات کہاں ہوئی، ان کی کل عمر کتنی تھی، اور انہوں نے کس بات کے تعلق دعوت دی. یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں داخل ہیں؟ معرفت نبی میں داخل ہیں. معرفت نبی اس لیے ضروری ہے کیونکہ نبی کے ذریعے سے ہی ہمیں دین جو ہے پہنچا ہے. مجھے سامعین کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، کسی نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن میں اس کا یہ جواب ہے، اس کا جواب یہ قرآن اس کی دلیل ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کہا امام آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، کہہ رہے ہیں کہ چہرہ بدل گیا، گویا کہ کسی انار کو نچوڑ دیا گیا ہے. کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ قول اللہ قول رسول پر کہ تو تمہاری رائے کیا ہے؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں کسی گرجا گھر سے نکلا ہوں؟ یا میرے جسم میں تم زنار دیکھ رہے ہو؟ مجھے تم کیا سمجھے ہو؟ جو جب قول اللہ آ جائے، قول رسول آ جائے، فعلی الارض اسی والعین. تو آج مصیبت امت کی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بات تو ہو رہی ہے لیکن محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. سمجھ سامعین اکرام، معرفت نبی میں پہلی بات یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور دوسرا نام احمد بھی تھا، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم ہے. اور حاتم کے نام سے ہی آپ کا خاندان ہے. یہ حاتمی خاندان قریش سے ہے, قریش کس سے؟ عرب سے ہے, اور عرب کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم, اسماعیل ابن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہے. اب جب انسان یہ یاد کر لے ہمارا نبی کون ہے, کہ ہمارے نبی فلاں ہے, ان کے باپ فلاں ہے, ان کے دادا فلاں ہے, پھر ادھر ادھر دھاگے گئے, کیونکہ آپ سمجھ لیے کہ ہمارے نبی فلاں ہے اور انہی کے باپ پر ہی مجھے عمل کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 برس کی تھی. 40 سال نبوت سے پہلے کی ہے اور 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول کی حیثیت سے گزارے. 63 سال ہمارے مسلم کی عمر تھی, اس میں 40 سال نبوت کے پہلے کی عمر تھی, اور اس میں 23 سال جو آپ نے گزارے رسول اور نبی اور رسول کی حیثیت سے گزارے. اب سوال یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے, اور نبی علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا, رسول کب بنایا گیا؟ دیکھو نبی نبون سے باقوز ہے, اس کا معنی اہم خبر کے ہے, کیونکہ اس کے ذریعے وہی آتی ہے اس لیے وہ نبی ہے, اہم خبر آتی ہے. یا نبوتن سے ماخوذ ہے, جس کے معنی بلندی کے ہیں, وہی آنے کے بعد عام انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے, اس لیے وہ نبی ہے. رسول رسالتن سے ہے, جس کا معنی پیغام کے ہے, اللہ کا پیغام اس کے پاس آتا ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے, اس کے لیے وہ رسول ہے. نبی اور رسول میں کی تعریف میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. اگر ایک ہی شخص نبی اور رسول ہے, ایک ہی شخص نبی اور رسول ہے, تو اس کے بارے میں تعریف یہ ہے کہ جب اس کے پاس وحی آئی اور تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا وہ نبی ہے, جو ہی اس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ رسول بن جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یک قرآبس میں ربی کے لذی خلق جب آئے تو نازل آپ نبی بنا دیے گئے, لیکن تبلیغ کا بھی حکم نہیں دیا گیا. تبلیغ کا حکم کب دیا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, تب آپ رسول بنتے ہیں. تو پہلے نبی بنتے ہیں, پھر کیا بنتے ہیں؟ رسول بنتے ہیں. جب وہی آئی نبی بنا دیے گئے. تو آپ سے جو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ غار حرا میں وہی آئی, آپ گھبرا کے آئے, گھر پہ آئے, چادر اڑا دو چادر اڑا دو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میں آپ کے دست پہ ڈرتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی تعریف کی. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے, انہوں نے خبر دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. پھر اس کے بعد یہ وقت وہی کا سلسلہ رک گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. کچھ عبادت کے ایام جو آپ عام طور سے غار حرا میں کرتے تھے کم ہو گئے تھے, آپ مکمل کرنے کے لیے گئے. جب آپ واپس آ رہے تھے, غار حرا کے نیچے سے گزر رہے تھے, تو اچانک کچھ احساس ہوا, آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں تھا آسمان اور زمین کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. ایسی حیبت تاری ہوئی کہ آپ کے جسم پہ کپ کپی آ گئی, اور گھر پہ آ کر کہا چادر اڑا دو چادر اڑا دو. جب چادر اڑا کے لٹا دیا گیا, وہاں سے آئے تعظیم دی, اے چادر اڑنے والے کھڑے ہو جا پس گھرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اقرا بسم ربک الخلق اقرا کے ذریعے سے, اور رسول بنایا گیا قم فانذر کے ذریعے سے. اب سمجھ گئے. لیکن اگر کوئی صرف نبی ہے, رسول نہیں بنا, جیسا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں, تو ان کے تعلق سے تعریف یہ ہے کہ جنہیں کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی, پرانی شریعت کی تبلیغ کے لیے حکم دیا گیا تو وہ نبی ہے. جنہیں نئی شریعت دی گئی وہ کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے. اس طریقے سے نبی اور رسول کی یہ دو تعریفیں الگ الگ آتی ہیں. اب اس کے بعد یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے اور کہاں ہجرت کی. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت کی, آپ کے احوال جاننے کی. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں, سب سے اہم مقصد توحید کو قائم کرنا تھا. اس لیے جس میں تبلیغ کا حکم دیا گیا, کہا گیا وہ رب کا فکبر, رب کی بڑائی بیان, یہ توحید ہے. اور کہا گیا سیاب کا فتحر, کپڑے کو صاف رکھ, ورز فہجر, بدھ کی گندگی کو چھوڑ دے, شرک کو چھوڑ دے. تو پہلے ہی وحی میں آپ کو توحید کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کو لے کر مکے میں کھڑے ہوئے, گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, فرد فرد سے ملاقات کرتے ہوئے آپ نے اس توحید کو پیش کیا, اور اہل مکے سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, کہیں کہا کہ ایک کلمہ ہے تم مجھے وہ کلمہ دے دو، عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے. ہر جگہ آپ نے اسی توحید کی جانب دعوت دی. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک صرف توحید کی جانب دعوت دیتے رہے، نہ نماز نہ روزہ کچھ اور نہیں، صرف توحید کی جانب 10 سال تک دعوت دیتے رہے. لیکن یاد رکھیں توحید کے ساتھ اخلاق کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. اس لیے ہرقل روم نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا ماں جائے جو حکم، یہ نبی تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، آبا اور اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں، وہ یامر الصدق کی وصیلت والعفاف، یہ نبی ہمیں سچائی صلہ رحمی اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. یہ اخلاق توحید کے لیے کیسے ہیں؟ توحید اگر بنیاد ہے، نیچے جو بنیاد آپ بناتے ہیں بلڈنگ کے لیے، دو اینٹ کے درمیان میں آپ کو گارا رکھنا پڑتا ہے، تو دو اینٹ کے درمیان میں جو گارا ہے یہی اخلاق ہے. اخلاق اگر نہیں ہے آپ توحید کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کر سکتے. تو توحید کو پیش کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ عمدہ اخلاق چاہیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ زندگی میں جب توحید کی جانب دعوت دیے تو توحید کے ساتھ اخلاق کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. تو 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے آسمانوں کی سیر یعنی معراج کرائی گئی، جہاں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. تو وہ ہجرت سے پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے رہے، اور نماز کے ساتھ تو نہیں تھی، لوگ چھپ چھپ کر ادھر ادھر جو ہے نماز پڑھتے تھے. نماز کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 3 سال رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. اب سوال یہ ہے ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں، ہجرت کا مطلب بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف طالب یاد رکھے شرک کے ملک سے اسلام کے ملک کی طرف ہجرت کرنا تاکہ شاعر اسلام کو بجا لائے، اس کا نام کیا ہجرت ہے؟ کوئی کاروبار کے لیے گیا، کوئی تجارت کے لیے گیا، کوئی وہاں جا کے بسنے کے لیے گیا، اس کو جو ہے ہجرت جو نہیں کہیں. تو جو ہے ہجرت کا مطلب بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف شاعر اسلام کو بجا لانے کے لیے منتقل ہونا، اور یہ ہجرت تا قیامت جو ہے فرض ہے. اور اس سلسلے میں دلیل پیش کی، پھر حدیث سے بھی جو ہے دلیل پیش کی کہ ہجرت کا سلسلہ بند ہوگا جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ توحید کا ذکر آ گیا، ساتھ میں اخلاق کا ذکر کر دیے، اور اس طریقے سے نماز بھی فرضیت کا ہے، اور بقیہ جو اسلام کے شریعتیں ہیں وہ کب فرض ہیں؟ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سکونت فرما لیے تو 2 ہجری کے بعد سے بقیہ قوانین زکوٰۃ روزہ حج اذان جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ سارے کے سارے امور جو 10 سال کے اندر فرض ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ کا دین باقی رہ گیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا جو ہے خلاصہ ہے. تو مرد سامعین کرام اندازہ لگائیے 13 سال تک، یا پہلے 10 سال پھر اس بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کے لیے بلائے. جب توحید پکا ہو گیا پھر 10 سال کے اندر ساری کی ساری شریعتیں نازل ہو گئی. اس لیے اہم بات یہ ہے آپ توحید کی جانب دعوت دیں. آپ کی دعوت کا مرکز، آپ کی دعوت کا محور توحید ہونی چاہیے. وضو میں بھی توحید ہے، نماز میں بھی توحید ہے، روزہ میں بھی توحید ہے، زکوٰۃ میں بھی توحید ہے. جب توحید پر ہم کام کریں گے تو پھر دیگر شرائع پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور توحید کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اچھا اور عمدہ اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگر ہم توحید کو چھوڑ دیے، دیگر چیزوں پر کام کیے، تو وہ دیر با وہ چیز جو ہے نہیں رہتی ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کو کس جانب، کس چیز کی جانب رہنمائی فرمائی، کس سے ڈرایا؟ یہ تو بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی جانب اپنے امت کی رہنمائی کی اور ہر شر سے انہیں آگاہ فرمایا. برادران اسلام، جیسے اپنے اسلام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے لیکن آپ کا دین باقی رہا. یہ لفظ بہت ہی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو پا گئے، دنیا سے آپ چلے گئے، لیکن آپ کا دین نہیں گیا ہے، دین جو ہے باقی رہا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ پریشان تھے، اب کیا ہوگا، اب جبریل نہیں آئیں گے، کوئی نیا مسئلہ ہے تو کیسے حل کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب تیش میں آ گئے تھے اور عجیب جذبات لا کر کہا، جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کے سر کو اس کے جسم سے اڑا دوں گا۔ لیکن اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سر استعمال کیا، ابو بکر صدیق آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیے، ممبر پر چلے، خطبہ حاجت پڑھے اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، محمد تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد کہا، آج تک جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ تمہارے سامعین اکرام، ایک واضح دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، آپ زندہ ہیں، صحیح ہے، بردستی زندگی آپ کے لیے ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ زندگی جو وفات سے پہلے کی زندگی تھی وہ زندگی آپ کے لیے نہیں ہے، رحصت کے لیے بردستی زندگی ہے، اس میں اکبر زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ عزوجل خود کہے انکا میت، آپ میت ہیں، اور ہم آ کر کہہ رہے ہیں آپ میت نہیں ہیں، آپ پردہ فرما گئے ہیں، تو یہ بات جو ہے اندازہ لگائیے کہ کس انداز کی یہ جسارت ہے پرانی نس کے سامنے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، لیکن آپ کا دین باقی ہے اور اس دین پر سب کو عمل کرنا ہے۔ پھر ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے حساب و کتاب پر کیا دلیل ہے، اس سلسلے میں سورہ طٰہٰ کی آیت، منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، یہ دلیل پیش کی، ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے، اور یہ کہا کہ آخرت کا مقصد کیا ہے، تو لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے، ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے، اور جو بعض بعض الموت کا منکر ہے وہ جو ہے کافر ہے۔ اب پھر اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہوئے مؤلف نے سوال کیا کہ یہ جو رسول کا سلسلہ جاری ہوا اس کا مقصد کیا ہے، تو رسولوں کو دو کام کے لیے بھیجا گیا، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، جو توحید کو اپنائے رسولوں کے اطاعت کے لیے اس کے لیے بشارت، تو توحید کا انکار کرے رسولوں کا انکار کرے اس کے لیے کیا ہے، ڈرانا تھا۔ اب جب رسولوں کا ذکر آیا تو یہ سوال ہے، پہلے رسول کون ہے اور آخری رسول کون ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ترجیح دی ہے اور اس جانب علماء کی روایت دی گئی وہی ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد نبیوں کے جانب ہجرت کی وحی کی تھی، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رسول کون ہے، نوح علیہ السلام۔ اور وہ حدیث الشفاعہ میں ہے، کل میدان الحشر میں سارے کے سارے لوگ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو پاس آئیں گے، کہیں گے تم پہلے رسول ہو جنہیں اللہ عزوجل نے زمین کے جانب بھیجا تھا، تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کے پھیلنے کے بعد سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اس طریقے سے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے رسولوں نے کس بات کی دعوت دی، کس بات سے منع کیا، سارے رسول ایک ہی بات کی دعوت دیے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا یہ کہہ کر اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، بلکہ اللہ عزوجل نے دیکھ فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے جا کے ان سے پوچھو کہ ہم نے کسی رسول سے کہا تھا رحمان کو چھوڑ کر دیگر کسی کی عبادت کی جائے، سارے رسولوں نے دعوت دی کدھر، توحید کی جانب۔ تو لہٰذا توحید یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، طاغوت سے بچا جائے، اور طاغوت سے جب انسان بچے گا اس کا فائدہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کرے کو تھام لیا، اس کے لیے جو کبھی نہ چھوٹے گا، جو گویا جس نے توحید کو اپنا لیا وہ کبھی جو ہے دنیا میں نامراد نہ ہوگا. موحد انسان چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. جو موحد نہیں ہے مال زیادہ آ جائے خوشی آ جائے اترانے لگتا ہے, اور اگر دیوالیہ ہو جائے تو پھر خودکشی کے لیے دوڑتا ہے. زندگی میں اعتدال نہیں ہے, مومن کے زندگی میں اعتدال ہے. اگر نعمتیں آتی ہیں کہتا ہے یہ اللہ کے جانب سے, اتراتا نہیں ہے الحمدللہ کہتا ہے, اور اگر مصائب آتے ہیں تب بھی کہتا ہے الحمدللہ یا علی کل حال کہ یہ اللہ عزوجل کے جانب سے ہے, اس میں بھی میرے لیے بھلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا للعبد المؤمن, مومن بندے کے لیے تعجب ہے جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو اس کا سارا کا سارا معاملہ خیر ہے. جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے, اس کے لیے خیر ہے, شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب اسے پریشانی لائق ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے, اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے حاصل نہیں. تو توحید کا بہت بڑا فائدہ ہے, توحید اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی سے اعتدال ہی ختم ہو جائے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تاغوت کے انکار کرنے سے جب زندگی میں اعتدال پیدا ہوا انسان مضبوط کرے توحید کو اپنا لیا تو تاغوت کسے کہتے ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تاغوت کی تعریف کی اور کہا تاغوت ہر اس بندے کو کہیں گے جو اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے. بندے کا ایک حد ہے, بندہ معبود نہیں ہے وہ عابد ہے, عبادت کرنے والا ہے, وہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا وہ ہے تاغوت. تغا کا معنی طغیانی بولتے ہیں سرکشی, جب پانی کا کام ہے ندی میں رہنا ہے تالاب میں رہنا ہے, لیکن جب پانی ندی سے نکل کر بستی میں داخل ہو جائے تو کہتے طغیانی آ گئی, یعنی پانی اپنے حد سے آگے بڑھ گیا ہے. تو بندے کا اپنا حد ہے, جب خود اس حد سے آگے بڑھ کر بجائے کہ عابد ہو اس کی عبادت کی جائے معبود بن جائے پھر کیا ہو گیا, وہ تاغوت ہو گیا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ راضی ہو اس پر. تو کتنے ایسے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ راضی نہیں ہے, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں کی عبادت کی جاتی ہے مگر یہ دونوں اس سے بڑی ہیں. کل قیامت کو اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں کو پوچھیں گے سارے لوگ سامنے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میرے ماں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کس بات سے جانے میں دعوت دی تھی. تو لہذا کوئی شخص جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے تو وہ تاغوت ہے, اس سب پر کہ وہ اس سے خوش ہو, چاہے وہ معبود ہو اس کی عبادت کی جائے, چاہے مطبوع ہو اس کی پیروی کی جائے, چاہے کوئی عالم ہو کہ اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر اس عالم کے حلال و حرام پر عمل کیا جائے تو وہ عالم بھی تاغوت ہے. یعنی کوئی عالم ایسا ہے جو اللہ کے حرام کرتا ہے کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے, اللہ نے جو حلال ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے, تو وہ عالم بھی کیا ہو گیا, تاغوت ہو گیا کہ اپنے مرتبہ سے وہ آگے بڑھ گیا. اور ایسے کوئی حاکم اگر اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے, تاغوت ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے جو قاضی وغیرہ ہوتے ہیں جو اصل قوانین پر فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ تاغوت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ فیصلے اللہ کے فیصلے سے بہتر نہیں ہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ بہتر ہے, لیکن جو مجبور ہیں یا ملازمت پوجے سے کر رہے ہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہیں, لیکن اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ہی بہتر فیصلہ ہے اور یہی ہے کہ وہ غلط ہے, پھر وہ بھی تاغوت کے دائرے میں آتے ہیں. بڑے بڑے تاغوت پانچ ہیں, تاغوت تو بہت سارے ہیں, ان بڑے تاغوتوں میں سب سے بڑا تاغوت ابلیس ہے. وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا تھا اور اللہ عز و جل نے اس پر لعنت کی ہے. اب ایسا ہی وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور اس سے خوش ہو, آج کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں, فرعون اپنی عبادت کرواتا تھا, معلوم تو لکھوں میں نیلا ہل گئے نہیں تمہارے لیے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, نمود اپنی عبادت کرواتا تھا. تو جو اپنی عبادت کروائے اس سے خوش ہو وہ بھی تاغوت ہے. ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کے جانب دعوت دے میری عبادت کرو, ایسے بہت سارے مل جائیں گے آپ کو, اور جس نے علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کیا وہ بھی تاغوت ہے کیونکہ وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. علم نمبر غیب و للہ, غیب کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے. اگر کوئی دعویٰ کرے مجھے غیب کا علم ہے تو وہ بھی اپنے حد سے آگے بڑھ گیا ہے. اور ایسے ہی جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر فیصلہ کرے اور اس کو سچا مانے, اس کو برحق مانتا ہے, ایسے صورت میں وہ بھی جو ہے تابوت ہے. آخری یہ ہے کہ دین کی بنیاد اس کا ستون, اس کی انتہائی بلندی کیا ہے. دین کی بنیاد اسلام یعنی توحید, یاد رکھیں دین کی بنیاد توحید ہے. اسلام توحید دین کی بنیاد ہے, توحید نہیں تو پوری کی پوری عمارت منہدم ہے. اور اس کا ستون نماز ہے, حدیث میں ذکر ہے وعمود ہوا الصلاۃ. اور اس کی انتہائی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے, جہاد کی بھی کئی قسمیں قرآن حدیث میں وارد ہیں. یہ جو ہے انتہائی بلندی, جہاد کا مقصد یہ ہے اسلام کے پھیلنے کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے, اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے خاطر میں جہاد کیا جائے. الغرض سامعین اکرام, اس سے مختصر سے مدت میں الحمدللہ ہم نے اس کتاب پر گفتگو کی, تقریباً سارے مسائل اس کتاب کے آ گئے ہیں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے, مسئلہ ذکر کیا گیا, اس مسئلے کے لیے قرآن آیت یا ایک حدیث سے دلیل دی گئی, اور بالکل سدھے ہوئے انداز سے عقیدے کو اور دین کے اہم اہم بنیادی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور نام جو آئے ہیں کچھ اقوال آئے ہیں, کچھ پانچ اقوال آئے ہیں, اور وہ بھی اصل نہیں ہے بلکہ استثار کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے. اس سے آپ اس کتاب کی اہمیت کو جان سکتے ہیں. یہ کتاب اس لائق ہے آپ اس کتاب کو بار بار پڑھیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے نصاب میں داخل کریں, کیونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں. اگر بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر کوئی فتنہ کسی فتنے سے انہیں انحراف پیدا نہیں ہوگا, اور کوئی چیز انہیں صراط مستقیم چھٹا نہیں سکتی. اس لیے ہر دور میں اس کتاب کو جو ہے بچوں کو پڑھایا گیا ہے اور یاد کرایا گیا ہے. تو وہ قرآن آیات اور احادیث سے مزین کتاب ہے, ضرورت ہے اس کتاب کو بار بار پڑھا جائے. اور اس سلسلے میں ذمہ داروں سے بات بھی ہو رہی ہے, اللہ عز و جل نے کہا تو انشاءاللہ اس پر کوئی مسابقہ رکھا جائے گا, اس میں مرد حضرات بھی ہوں گے, خواتین بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, بڑے بھی ہوں گے, سب کے لیے انشاءاللہ مسابقہ اس پر رکھا جائے گا, تاکہ اس کتاب کو پھر آپ لوگ خود سے کئی بار پڑھ کے پڑھ کر اس کے جو مسائل کو سمجھ سکیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے, اور جو لوگ اصل سے لے کے عشاء تک یہاں بیٹھے رہے اللہ عز و جل کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے اس مجلس کو سجائی ہے اللہ عز و جل عزل عظیم سے انہیں نوازے, اور ہم سبوں کی یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سینوں میں اللہ عز و جل توحید کو بسائے, جب تک زندہ رہے توحید کے ساتھ, جب دنیا سے جائیں توحید کے ساتھ. اللہ عز و جل ہماری اولاد کے سینوں میں بھی توحید کو قائم رکھے. رب العالمین مسلمانوں کی عزت, ان کے آبرو کی حفاظت فرمائے, ہر فتنے سے ہر شر سے اللہ عز و جل مسلمانوں کو محفوظ کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلى آله وأصحابه أجمعين.